سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سکون دل در مجلس اہل دل, سکون دل در مجلس اہل دل. میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو دل دیا ہے, حتیٰ کہ جانور کو بھی دل دیا ہے, بلی کتے کو بھی دل دیا ہے, لیکن ہر ایک کو اہل دل نہیں کہتے. اور اہل دل کس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق حضرت والا رحمہ اللہ نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا, اور اس شعر کو حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے سن کر فرمایا تھا, لا فرق بینک و بین مولانا روم. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ سے فرمایا تھا حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں. اور وہ شعر یہ ہے, اہل دل آکس کے دل را می دہد, اہل دل آکس کے حق را دل دہد, دل دہد اورا کے دل را می دہد. اہل دل وہ ہیں جنہوں نے اپنا دل حق تعالی کو دیا ہے, اہل دل آکس کے حق را دل دہد. وہ دل اللہ ہی کو دیتے ہیں, اللہ ہی کو انہوں نے دل دیا ہے, حق تعالیٰ کو دیا ہے. دل دہد اورا کے دل رامی دہ, دل اسی کو دینا چاہیے جس نے دل دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاندار میں دو دل پیدا نہیں کیے, یعنی کہ ایک دل اللہ کو دے دیتا اور ایک دل مخلوق کو دے دیتا. ایک ہی دل پیدا کیا ہے اللہ نے, اور اس کا حق اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ ہی پر اس کو فدا کرنا چاہیے. اس لیے جو اہل دل ہیں, اللہ والے ہیں, انہی کو اہل دل کہا جاتا ہے, وہی اہل دل کہلانے کے حقدار ہیں. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں کسے
کو دل دے کے زندگی جفا تیرے رنگ کیوں بناؤں.
وفا سے مراد یہاں وہ عہد میثاق ہے، وہ عہد ہے، وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے، انسان کی پیدائش سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے اور ان سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی یہ جتلانا مقصود تھا کہ دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں. اور اس سے مراد یہ تھی تاکہ ہم دنیا میں آ کر اپنے پالنے والے کو بھول نہ جائیں، اپنے پالنے والے سے پھر نہ جائیں، نفس و شیطان کے چکر میں نہ آ جائیں، اپنے پالنے والے کو ہم یاد رکھیں. ایک بزرگ نے شعر فرمایا ہے اس واقعے سے متعلق کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اسی عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ارواح کو اپنی محبت کی چوٹ لگا کر، اپنے تجلیات کی دیدار کرا کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. ہر زیرو انسان اور جن اس محبت کی چوٹ کھایا ہوا ہے. دنیا میں آ کر غفلت کا شکار ہو گیا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دیا کہ وہاں اپنا دیدار ہم کو کرا دیا، ہمیں جتلا دیا کہ ہم ہی تمہارے پالنے والے ہیں. ایک بزرگ ہمارے حضرت نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ مجھے آج بھی روز روشن کی طرح تازہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ میثاق لیا تھا. تو وفا سے مراد یہ ہے. اور دنیا والا وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے. دنیا والا وہ نہیں جس کے پاس مال ہے یا نوکر چاکر ہے یا بڑا بنگلہ ہے. دنیا والا وہ ہے کہ چاہے امیری میں ہو یا فقیری میں ہو، اللہ سے غافل ہو، شریعت اور سنت پر نہ چلتا. تو یہ بے وفائی ہے، اللہ سے بے وفائی. پالنے والے تو اللہ ہے اور ہم نفس و شیطان کے پیچھے چلیں تو یہ بے وفائی ہے، اللہ تعالیٰ سے وفا نہ کرنا ہے. تو دنیا میں آ کر غفلت کا شکار ہونے والا وفا کی قیمت سے بے خبر ہے کہ اللہ کی رضا کی کیا قیمت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کیا قیمت ہے. اور جفا کے معنی ظلم ہے. تو فرمائے کہ ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا، اپنی زندگی پر میں ظلم کیوں کروں، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر کیوں مروں.
یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے کہ ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا.
اگلا شعر ہے وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا جو خاص مضمون ہے نگاہ کی حفاظت کا، اور نامحرموں کے عشق میں اور ان کے اوپر اپنی زندگی کو برباد کرنا انتہائی حماقت کا سودا ہے. دل، جان، مال، عزت، آبرو سب اللہ پر فدا کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ نگاہ خراب کر کے شیطان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں اور عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا مقصود ہی اچھا شوہر یا اچھی بیوی ہوتا ہے، اور اچھی بھی ان کا اچھائی کا معیار بھی غلط ہوتا ہے. ایک تو مقصود کا چناؤ غلط، کہ مقصود ہمارا اچھا شوہر، اچھا گھرانہ، اچھی بیوی نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہے. تو چناؤ بھی غلط اور پھر اچھائی کا معیار بھی غلط، کہ اچھائی کا معیار لوگوں کے ذہنوں میں حسن کا ہونا، حسین ہونا، مال و دولت کا ہونا، اچھا پیشہ ہونا، اچھی نوکری ہونا، یہ چیزیں معیار بنا رکھی ہیں اچھائی کی. حالانکہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھائی کا معیار رشتے میں یہ بتلایا ہے کہ جس کا دین اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو یعنی رشتے میں مطلوب وہ ہونا چاہیے. پہلے دین دیکھنا چاہیے، اخلاق دیکھنے چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے، لیکن ہم نے صورت کو اپنا مقصود بنا لیا، صورت کو معیار بنا لیا. سب سے زیادہ تو معیار لوگوں نے صورت ہی کو بنا رکھا ہے. صورت اچھی ہے تو سمجھتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اسی کے پیچھے لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ آج جیسی صورت ہے مان لیا کہ بہت ہی حسین ہے, لیکن تھوڑے عرصے بعد اس میں تغیر آنا ہی آنا ہے, لازمی ہے کہ وہ شکل بگڑ جائے گی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا شعر یاد آیا کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے, پہلے ان کی تعریفوں میں اور مدح میں قصیدے بھی کہہ رہے ہیں, تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, لیکن تھوڑے ہی دن بعد شکل پرانی پرانی لگنے لگتی ہے کیونکہ شکل میں تغیر آ جاتا ہے. اور خصوصاً جو آدمی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کے تو نظروں میں جچتے ہی نہیں. ہاں نگاہ خراب کرتا ہے تو اپنی بیوی کیا حسن جو ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا, اور شیطان دوسرے حسینوں کو سولہ آنا ایک آنا بھی کو بھی سولہ آنا کر کے دکھا دیتا ہے, اس طرح سے وہ برباد ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ مقصود اللہ کو بنانا چاہیے, یہاں چناؤں میں غلطی. دوسرے یہ کہ معیار کے چناؤں میں غلطی. تو دین دیکھنا چاہیے, سیرت دیکھنی چاہیے, اخلاق دیکھنے چاہیے, سگڑاپا دیکھنا چاہیے, سلیقہ دیکھنا چاہیے, یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہمارے حضرت رحمہ اللہ بہت دکھ کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ بت جو ہیں, یہ فرما دیتے کہ ایک تو پتھروں کے بت ہیں جن کو مشرک پوجتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, اور ایک یہ چلتے پھرتے بت بھی ہیں, یہ بھی بت کی طرح ہی ہیں, غیر اللہ ہیں یہ. یہ غیر دل میں بس جاتا ہے نگاہ کی خرابی کی وجہ سے, دل برباد ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ نگاہ کی خرابی سے دل سینے سے نکل جاتا ہے, دل چوری نہیں ہوتا سینے سے, مگر نگاہ کے ذریعے دل چوری ہو جاتا ہے, دل نکل جاتا ہے. جو دل اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ دل ان مرنے والوں پر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سختی سے نگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا, اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جتنے حسین ہیں ان کو سہارا نہیں بنانا چاہیے, ان کے سہارے سے نہیں جینا چاہیے, بلکہ یہ تو خود بھی محتاج ہیں, ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں, حسن میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, زندگی میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, صحت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, اور زندگی اور موت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, رزق کے بھی محتاج ہیں, ہر چیز میں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو ان پر اپنی زندگی کو کھونا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک زندگی اور آنے والی ہے. اگر اس زندگی کو ان محتاجوں پر برباد کر دیا تو ہماری قیمت کچھ بھی قیامت کے دن نہیں لگے گی, اور اگر ہم نے اسی زندگی اور دل کو اللہ پر فدا کر دیا تو یہ زندگی, یہ جان, یہ لمحات, یہ مال, یہ حسن اور یہ سب کی سب نعمتیں, یہ سب قیمتی بن جائیں گی. یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا بن تو کیوں کر, غلام کا بھی غلام بن کر ہمارے رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت دی تھی اور بہت ہی دوربینی عطا فرمائی تھی, انجام میں بھی انتہائی دوربینی عطا فرمائی تھی. دنیا دار تو یہ تانے دیتے ہیں مولویوں کو کہ مولوی بہت تنگ نظر ہوتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, سینکڑوں ہزاروں پابندیاں ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مولوی سے زیادہ دوربین اور بصیرت رکھنے والا کوئی بڑے سے بڑا دنیا دار بادشاہ بھی نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کی نظر تو صرف اور صرف دنیا تک ہوتی ہے, دنیا کے مال و اسباب پہ ہوتی ہے, دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے. جیسا کہ کافر اور مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہی دنیا ہے, بس یہی زندگی ہے, اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں. اور اکثر مسلمان بھی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں. بھائی ان کو اندر بلاؤ, یا بھائی کو تکلیف ہو اور ان کو کون کرا جائے. تو مولوی تو بہت دوربین ہوتا ہے, دنیا داروں کی نظر تو صرف دنیا کی زندگی تک ہوتی ہے, اور مولوی جو ہے وہ تو انجام کو دیکھتا ہے, آخرت کو دیکھتا ہے. کہ وہاں کیا ہونے والا ہے, اور اسی اعتبار سے وہ بتاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, بھائی یہ نہ کرو, بھائی یہ نہ کرو, اور ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے لوگوں کے آگے کہ اللہ کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, قحط پڑ رہا ہے, مہنگائی قحط کی شکل ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ قحط کے معنی یہ ہیں کہ عوام کی پہنچ سے اجناس کا دور ہو جانا, اجناس کا عوام کی پہنچ سے دسترس سے باہر نکل جانا. اصل قحط یہ ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, پانی بھی آیا لیکن سیلاب کی شکل میں آیا, اب وہاں کچھ اگ نہیں سکتا. اسی طرح پانی نہیں آتا تو کچھ اگ نہیں سکتا. اسی طرح جب مہنگائی گرانی اس قدر بڑھ گئی گناہوں کی وجہ سے, ظاہر سود کی وجہ سے معیشت خراب ہو گئی, سود در سود در سود در سود کرتے کرتے آج یہ نوبت آ گئی, اور گناہوں کی وجہ سے کہ اب بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ رخصتیاں اپنی بیٹیوں کی اس قدر دھوم دھام سے کرتے ہیں, ایک دن کی شور شرابے کے لیے, ایک دن کی جو ہے وہ چکا چونک کے لیے اور دکھلاوے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں آتش بازی میں, ناچ گانے میں. تو آنکھیں نہیں کھل رہی ہماری, آنکھیں کھل جائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں, اور جو لوگ گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے ان کی وجہ سے بیچارے نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں, وہ بھی پستے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, ان پر بھی مصیبت آ رہی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی, نماز وہ نہیں پڑھ رہا مصیبت میں سارے پھنسے ہوئے. اسی لیے جو گناہگار ہوتا ہے, عادی گناہگار, نادم نہیں ہوتا, توبہ نہیں کرتا. گناہ تو سب سے ہو جاتا ہے, لیکن ایک آدمی ہے نادم ہو جائے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتے ہیں, دھو دھلا کر اس کو اپنے پھر قریب کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ ماں اگر بچے کو جب ہگاتی ہے متاتی ہے اس کے بعد نہلاتی ہے تو سمجھو کہ اب اس کو ماں کا پیار ملنے والا ہے, ماں کا پیار ملنے والا ہے. اسی طرح جب بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں, چند آنسو وہ بہا لیتا ہے, اللہ کے دربار میں رو لیتا ہے, تو سمجھ لو کہ اب اس کو اللہ کا پیار ملنے والا ہے, اللہ کا پیار ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن افسوس یہ ہے, ایک طرف تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیاروں سے ہمارا تعلق جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کے سنگینی کی سزا, ہمیں احساس دلایا کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے, گناہ کو چھوڑنا چاہیے. جو بھی ہمارے دل میں نفرت گناہ کے خلاف ہے, یہ بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کر دے, اور اپنی طاعات کا شوق اور ذوق اور اس کے نافع ہونے کا یقین ہمیں عطا فرمائے, اپنی رضا کی ہمیں قیمت عطا فرمائے. تو غرض یہ کہ گناہوں کا جو احساس ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کمزور ہے, گناہ میں بار بار گر جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ان اللہ یحب العبد المفتن التواب. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو بار بار گناہ میں پڑ جاتا ہے, بار بار مفتن ہے, بار بار گناہ میں پڑ جاتا ہے, لیکن تواب بھی ہے, بار بار توبہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت محبوب رکھتے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی دے. تو عموماً جو ہے یہ احساس ہی لوگوں سے مٹ گیا ہے کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے, حیا نکل گئی ہے, پردہ نہیں رہا ہے. تو بے پردہ لوگوں میں بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ یہ حالت ہے کہ بیچارے بے پردگی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا, آخرت کی فکر اور اپنی خشیت اور اپنا خوف عطا فرمائے کہ کل اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو غرض یہ کہ یہاں ہمارے حضرت بڑے دکھ کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ تو بت ہیں, یہ بھی مرنے والے ہیں, یہ بھی محتاج ہیں, اپنے حسن میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. آج فالج گر جائے, لقوہ گر جائے یا حیضہ پڑ جائے تو کیا بنے گا ان حسینوں کا, چار پائیوں پہ پڑے کتنے ایسے ہیں حسین جو کل کو جو جن کے وہ شاخ مداح تھے, آج وہ بیچارے چار پائیوں پر ہگ رہے ہیں. اور کوئی کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, کسی کو فالج گر گیا، کسی کو لقوا ہو گیا، منہ ٹیڑا ہو گیا، اب سارے بھاگ گئے ان کے مداح، تو یہ سب محتاج ہیں اللہ کے، تو ڈرنا چاہیے، ان کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی قیمت کو گھٹانا نہیں چاہیے۔ یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بن تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا۔ یہ ماں دیکھ رہے ہیں کہ باغوں میں پھول کھلے ہوتے ہیں، اس کی مثال حضرت نے فرمائی کہ باغوں میں پھول تو کھلے، بلبل ان پھولوں پر فدا ہے، لیکن یہ نشیمن عارضی ہے، جب پھول کھلتے ہیں اس کے بعد مرجھاتے بھی ہیں، اور مرجھاتے ہیں تو ایسے مرجھاتے ہیں کہ صبح کو جا کے دیکھو ان کی پتیاں سب جھڑی ہوئی ہوتی ہیں، شام کو سب خزاں ان پر سوار ہوتی ہے، پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور بالکل بے رونق ہو جاتا ہے پھول، کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز سے خوش ہونا جو عارضی ہو اور فنا ہونے والی ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے شعر میں بھی ہمارے حضرت رحمہ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں اور بہت درد کے ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ عارضی چیزوں کو اپنا سہارا نہ بنائیں، بلکہ دنیا کی زندگی کو ہم اللہ پر فدا کر دیں۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے لیا ہے درد دل کھو کر بہار زندگی، میں نے لیا ہے درد دل کھو کر بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا۔ اللہ کے لیے ہم نے اپنی ہر خواہش کا خون کر دیا، اپنا پورا چمن ہم نے لٹا دیا، مگر پھر ایسا گلستان آتا ہوتا ہے پھولوں کا جس کی بہار جاویدانی ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ کی بہار، تو اس میں کبھی خزاں نہیں آتی۔ تو اللہ پر اپنی زندگی کو ہم فدا کر دیں تو یہ دنیا بھی ہماری بہار جاویدانی کی حامل ہو جائے گی، ہمیشہ دل خوش رہے گا اور سکون سے رہے گا اور عافیت سے رہے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو خراب کیا اور دنیاوی جو ہے چیزوں سے، عارضی چیزوں سے دل لگایا، تو چونکہ یہ چیزیں بھی عارضی ہیں، ان کی بہار بھی عارضی ہے، ان کو خزاں آتی ہے، تو ان چیزوں سے دل لگانے سے ہمارے دل پر بھی خزاں آ جائے گی، بہار نہیں رہے گی، ہمیشہ کی بہار نہیں ہے۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا۔ ذرا اپنی نظر کو ہم بلند کریں۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں مال و دولت کو مقصود بنانا، معیار بنانا، اس دنیاوی زندگی کو معیار بنانا، اس کے اسٹیٹس کے لیے ہر دم کوشش کرتے رہنا، صحیح کرتے رہنا، یہ دراصل جہالت ہے، یہ پست ذہنی کی علامت ہے، یہ احساس کمتری کی علامت ہے، اور یہ بہت ہی تنگ نظری کی علامت ہے کہ آدمی بہت تنگ نظر ہے، بہت جاہل قسم کا ہے، جو چھوڑ جانے والی چیز سے جی لگا رہا ہے۔ آخرت کی طرف نظر رکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس زندگی کے بعد جو ایک زندگی ہمیں نصیب ہونے والی ہے اس کا معیار بنانے کی کوشش کریں، اس کو معیاری بنائیں، اور وہ معیاری بنتی ہے تقوی سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کو خوش کرنے سے۔ تو یہ اپنی ذرا سی ہم نظر کو بلند کریں۔ یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس جانور کی قسمت میں اڑنا نہیں ہوتا، ہمیشہ دیکھیں گے گائے بیل بکری وغیرہ، یہ جانور ہمیشہ سر ان کا جھکا رہتا ہے، زمینی کی طرف رہتا ہے، اور پرندہ جس کی قسمت میں اڑنا ہوتا ہے، ہمیشہ پرندے کے گھونسلے میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھو اس کے، تو چھوٹے بچے ہمیشہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے چوں 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 کرتے رہتے، اپنی بولی بولتے رہتے، آسمان کی طرف موت، ان کی قسمت میں اڑنا ہوتا ہے. لہذا جس بندے کی قسمت میں اللہ کی طرف اڑنا ہوتا ہے وہ زمینی چاندوں سے دل نہیں لگاتے ہیں, زمینی حسن فنا ہونے والے حسن سے جی نہیں لگاتے ہیں اور ان سے کنارہ کش رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ نشیمن سب عارضی ہے, اس کو مسکن نہ بنانا چاہیے.
یہ مانا ہم نے چمن خوش رنگ گل سے بلبل ہے تو شیدا, مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا,
ٹھکانا میں کیوں بنا. دنیا بھی عارضی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی عارضی ہے, دنیا وہ ماضی سب کے سب عارضی ہے. ایک دن سب فنا ہونے والا ہے, یہ زندگی بھی ختم ہونے والی, پھر ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ. جس کے دل میں دنیا کی محبت گھسی بھی ہو اور جس کے دل نے دنیا ہی کی زندگی کو معیار بنا رکھا ہے, یہ کافروں کی علامت ہے, کافروں کے کام ہے یہ, مشرکوں کے, جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے, کافروں کا کام ہے, ان کو یقین نہیں ہے کہ دنیا کے اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہے, اس کے انکاری ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر. ہم جو ہے عقیدتاً تو الحمدللہ عقیدہ تو رکھتے ہیں آخرت کا, لیکن عملاً جو ہے ہماری حالت یہی ہے کہ جیسے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں, قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. یہ بہت غفلت کی علامت ہے. ہمیشہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس گئی ہو یا جس نے اپنے دل میں دنیا کو معیار بنا رکھا ہو, اسے چاہیے کہ وہ آخرت کا مراقبہ کیا کرے, دوسری زندگی آنے والی ہے اس کا مراقبہ کیا کرے, جنت اور دوزخ کا مراقبہ کیا کرے, جنت کی نعمتوں کو سوچا کریں اور ہمیشہ کی جنت, جو بھی جنت میں داخل کریں گے جس کو اللہ, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, کبھی اس سے نعمتیں چھینی نہیں جائیں, خدا نہ خواستہ دوزخ میں داخل کرے گا اور عقیدہ صحیح نہ لے کے گیا کفر پر مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا, اور اگر اپنے ساتھ گناہوں کو ساتھ لے گیا بے تزکیے کے چلا گیا اور بے جو ہے اصلاح کے چلا گیا, خدا نہ خواستہ پکڑا جائے گا, گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم میں پھر جنت میں جائے گا. ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر خدا نے گناہوں میں پکڑ لیا اور دوزخ میں بھیج دیا, پٹائی ہو کر پھر جنت میں جانا وہ اچھا ہے, یا یہیں سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو پاک صاف ہو کر جائیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ پھر رحمت سے اپنے فضل سے دخول اولی یعنی سب سے پہلے بغیر سزا کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ زیادہ اچھا ہے. تھوڑے عرصے کی زندگی ہوتی ہے, 50 برس کی, 60 برس کی, 70 برس کی, بہت سے بہت اس سے زیادہ کیا زندگی ہے آج کل. تو اس زندگی میں اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو دونوں انعامات ملیں گے, کہ یہ زندگی بھی ہماری سکون اور چین سے گزرے گی انشاءاللہ, اللہ کا وعدہ ہے, پکا وعدہ ہے, قرآن پاک میں ثابت ہے, تو اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے, اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس زندگی کو اللہ اور رسول کے حکموں کے تابع کر دے اور دیکھے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے, کس طرح زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا ہے. آخری شعر ہے,
مجھے تو افضل سکون دل کر ملا تو بسر ہے دل کے در سر, مجھے تو افضل تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں.
یہ دل کی گہرائی ہے جس کے دل سے اللہ والوں کے ٹھکانے کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے, ان کے دل سے دل کو ملانا چاہیے, ان کے ساتھ رہنا چاہیے, صبح شام رہنا چاہیے, جتنا ہو سکے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرماتے تھے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم 6 مہینے کسی بادشاہ کے ساتھ رہ لو, 6 مہینے کسی وزیر کے ساتھ رہ لو, 6 مہینہ کسی بہت اونچے فلم اسٹار ہیروئن فلمی دنیا کے بہت اہم آدمی کے ساتھ رہ کے دیکھ لو, اور چھ مہینہ کسی بہت ہی زیادہ رئیس اور مالدار کے ساتھ رہ کے دیکھ لو, لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں چین نہیں ملے گا. چین ملے گا تو اللہ والوں ہی کی صحبت میں تمہیں چین ملے گا. اپنے دل سے تم پوچھ لو, جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنا موازنہ کرو کہ ہم وہاں سکون ہمیں ملا, یہ یہاں سکون ہے, دنیا داروں کے ساتھ سکون ہے, غیر شرعی تقریبات میں سکون ہے, اور گناہوں کے ماحول میں ہمیں سکون ہے. اپنے دل سے پوچھ لینا, تمہارا دل خود جواب دے دے گا کہ اللہ والوں ہی کے پاس سکون ہے. یہی اس پورے کلام کا نچوڑ ہے.
مجھے تو اخضر سکون دل گر ملا تو بسل ہے میرے کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مکن سمی میرے دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار ادھر بھی جاؤں کسے غم جاؤں دل سنا کسے میں
تو یہاں تک نہیں گزرے, چکر لگا کے آ جاؤ فوراً. اچھا بھائی, ایک تو گزارش یہ کرنی تھی, یہ بعض لوگ وظائف کے بارے میں کافی الجھن کا شکار رہتے ہیں آج کل. ویسے ہی الیکٹرانک میڈیا کا دور دورہ ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے محفوظ ہیں اور مسائل کا شکار ہیں. کچھ لوگ تو بیچارے بہت گناہوں میں پڑ گئے ہیں, غفلتوں میں پڑ گئے ہیں, کچھ لوگ غفلتوں میں پڑ گئے ہیں, کچھ لوگ دنیا داری میں پڑ گئے ہیں, اور بعض لوگ جو دینی ذہن رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے بیانات سنتے رہتے ہیں. روح پیاسی ان کی معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے, اور اس سلسلے میں اکثر لوگ وظائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ عافیت اور سکون سے رہنا جو ہے نا, وہ اس میں طریقہ یہی ہے کہ کوئی ایک مرشد چن لیا جائے, اور اتنا ضرور دیکھنا ہے کہ وہ شریعت اور سنت کا تابع ہو, کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, اور علماء حق اس کے متعلق نیک گمان رکھتے ہوں, اور کسی گناہ میں شرعی اصرار نہ رکھتا ہو, عادتاً مبتلا نہ ہو, اور اگر مبتلا بھی ہو اور اس کو ٹوکا جائے تو بھی وہ وہی گناہ میں مبتلا رہے, منع کرے, تو پھر تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو دیکھ بھال کر جب اپنا مقتدا چن لے تو پھر بس اس کی تعلیم پر اکتفا کرے, اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی سن لیں, وہ بھی سن لیں, وہ بھی سن لیں, بیچارے پھر وہ درمیان راستے میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ پریشان ہو جاتے ہیں, پگل ہو جاتے ہیں کہ کس کی مانیں. وہ فلاں آدمی یہ وظیفہ بتاتا ہے, فلاں آدمی یہ کہتا ہے, فلاں آدمی یہ کہتا ہے, بیچارے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بس کرنا یہ چاہیے کہ ایسا کوئی شیخ اپنا چن لے اور اس کی تعلیم پر اکتفا کرے, اور بقیہ یہ کہ جو دینی کتابیں ہیں, مثلا بہشتی زیور کا میں بار بار اعادہ کرتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, اور حکیم الامت رحمہ اللہ کی کتابیں, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے واعظ, اور جو آدمی جس سلسلے میں سے تعلق رکھتا ہے اس سلسلے کے اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے اپنے شیخ سے پوچھ کر, تو زیادہ مشکل راستہ نہیں ہے, مگر مشکل ہم خود بنا لیتے ہیں, مشکل ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ نے تو اس راستے کو انتہائی آسان فرما دیا کہ بھائی گناہ سے بچ جاؤ تو پھر تم اگر ایک نفل کام بھی نہ کرو تب بھی تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے, کیونکہ ولایت موقوف ہے تقویٰ پر, نوافل پر یا اذکار پر موقوف نہیں ہے. اذکار اور نوافل تھوڑے سے کر لے لیکن زیادہ اہتمام گناہ سے بچنے کا کرے تو انشاءاللہ راستہ طے ہو جائے گا. کیونکہ کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے اور اللہ کے فضل ہی سے کام بنے گا. کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام تو کرو لیکن نظر اللہ کے فضل و رحمت ہی پہ کرو. اپنے اعمال پر جو ہے زیادہ بھروسہ, زیادہ کیا بلکہ بھروسہ ہی نہ کرو. ہاں کام کرو, یہ نہیں کہ کام ہی چھوڑ دیا, کیونکہ کام کرنے سے اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے, اللہ کی توجہ ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے بندے سے. تو کام تو کرنا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ. تو بعض لوگ مختلف وظائف پوچھتے رہتے ہیں, مثلا درود شریف کے صیغے بھی پوچھتے رہتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ درود شریف تو درود شریف ہے, لڈو ہی لڈو ہے, اور جس جس صیغہ جتنے بھی صیغے ہیں سب مبارک ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آخر کہاں تک کے صیغے پڑے گا, کتنے صیغے پڑے گا. ہزاروں کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں, ہزاروں صیغے ہیں سلام کے, صلات کے. تو اس میں جو اپنے شیخ نے ذکر بتایا ہو اس کا معمول تو اسی کا رکھے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے شیخ کو شاید یہ وظیفہ پتہ نہ ہوگا. ہمارے بڑے بزرگ, ہمارے جو مشائق ہیں وہ کوئی معمولی عالم نہ تھے, بڑے پائے کے عالم بھی تھے اور بڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولین اور بڑوں کی کا تعلق ہمیں نصیب فرمایا ہے. تو یہ ناقدری نہ کریں, یہ سمجھیں کہ ہمارے شیخ نے جو وظائف تعلیم فرمائے ہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہیں. تو معمول تو انہی کا رکھیں. اب یہ ہے کہ بعض صیغے درود شریف کے یا مختلف وظائف ہیں, جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعض حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آتی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ کرے گا اس کو روزانہ, اس کے تمام بہت ساری فضیلتیں ہیں, گناہوں کی معافی کی, درجات کی بلندی کی. اس وقت مستحضر نہیں ہے, لیکن یہ کہ دیکھو میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ وظائف تو بے شمار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کچھ تعلیم فرمائے, کسی کو کچھ تعلیم فرمائے, اس کی حالات دیکھتے ہوئے, اس کی استعداد دیکھتے ہوئے. مثلا ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو پاک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ پاک ہے اس کی حمد کے ساتھ, کہ عدد خلقہ, جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اتنی پاکی اور اتنی حمد ہم بیان کرتے ہیں. عدد خلقہ و رضا نفسہ, اور جتنا خود اللہ کو پسند ہے. بڑی زبردست تعریف ہے, اگر انتہائی دل اور اخلاص کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں بڑے اجر و ثواب کی امید ہے. لیکن ایک خلاصہ ہے, اور اس کی تشریح میں جتنے چاہے وظائف آپ کر لیجیے, ہزاروں وظائف ملیں گے. ورضا نفس ہی وزینت عرش ہی, بعض لوگ اس کو زینت عرش ہی پڑھتے ہیں, صحیح نہیں. وزینت عرش ہی یعنی عرش کے وزن کے برابر, اتنی پاکی اور اتنی تعریف ہم بیان کرتے ہیں. اور وہ مداد کلمات ہی, جتنی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی باتوں کے متعلق تو قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم یہ صاف سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی جو ہے اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی لکھتے لکھتے. تو یہ بڑا زبردست کلمہ ہے. لیکن اب اگر کوئی آدمی صرف اسی کو وظیفہ بنا لے تو باقی وظیفے کہاں جائیں. لہذا ہمارے حضرت والا رہے, بزرگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ انفع جو چیز اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمانے میں انعام فرماتے ہیں وہ لوگوں کو تعلیم فرما دیتے ہیں. تو معمول تو انہی وظائف کا رکھنا چاہیے جو تعلیم فرمودہ ہیں, تسبیحات وغیرہ. لیکن یہ اور بات ہے کہ بھائی انسان کو شوق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے اللہ اور رسول سے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ کریں. تو پھر ایسی صورت میں جو صیغے معلوم ہوں مستند, یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ آج کل میں نے جیسے عرض کیا کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, تو اس میں جھوٹی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں اور گڑی ہوئی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں. تو مستند ہونا چاہیے, ذریعہ بھی مستند ہو اور اس کا حوالہ بھی مستند ہو. جب یقین ہو جائے تو اس کو تھوڑا بہت کر لینا چاہیے, کوئی اچھی بات ہے کہ تمام وظیفوں کا ثواب مل جائے. لیکن کثرت, یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کثرت وظائف پر اللہ کی دوستی نہیں موقوف ہے بلکہ گناہ سے. بعض لوگ جو ہے گناہوں میں تو ملوث ہیں, آنکھوں کی حفاظت ویسی نہیں ہے, دل کی حفاظت ویسی نہیں ہے, زبان کی حفاظت ویسی نہیں ہے. آنکھ بچا بھی لی لیکن زبان ٹر 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 چل رہی ہے, چک 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 کر رہی ہے. کہیں بیویاں شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، زبان چلا رہی ہیں، کہیں شوہر بیچارہ، شوہر کو بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ستائے گا تو وہ بیچارہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کا چارہ اس سے چھوٹ گیا، اللہ کا سہارا اس سے چھوٹ گیا، اللہ سے وہ دور ہو گیا تو بیچارہ ہی ہوا نا، چارہ اس کا پھر کوئی نہ ہوا. جو اپنی بیویوں کو ناحق ستائے گا، اسی طرح جو بیوی شوہر کو ناحق ستائے گی، دونوں بیچارے ہیں، مظلوم ہیں بیچارے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جان ان کی مظلوم ہے، یہ ظالم تو ہے لیکن مظلوم بھی ہے ساتھ میں، کہ اس نے گناہ کر کے خود کو اللہ سے دور کر دیا، اپنے سکون اور چین کو خود برباد کر دیا، اپنے گھر کو خود جہنم بنا رکھا ہے، اور اس طرح سے اولاد کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ اصل بات جس پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، اپنی ذات میں ہم غور کریں کہ ہم کن کن گناہوں میں ملوث ہیں، ان گناہوں کو ہم چھوڑیں، آنکھوں کے گناہ کو، دل کے گناہ کو، زبان کے گناہوں کو، دل میں بدگمانیاں، غیبتیں کے انبار لگے ہوئے ہیں، حسد اور کینے کے انبار لگے ہوئے ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. قیامت کے دن بڑا زبردست اس پر مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عورتیں اکثر دوسری عورتوں پر الزامات لگاتی ہیں اور غیبتیں کرتی ہیں، جبکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، یقین بھی نہیں ہوتا. تو یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جسے تہمت کہتے ہیں، اور غیبت تو ہے غیبت، کہ کسی کی برائی جو اس واقعتاً اس میں ہے اسی کو بیان کرنا غیبت ہے، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر نفرت دلائی ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، غیبت سے اسی طرح سے بچنا چاہیے. اور غیبت کرنا جو ہے وہ اشد من الزنا کہہ رہا ہے. اب کسی کی برائی کمرے میں بیٹھے کر رہے ہیں، برابر والے کمرے میں، کوئی دوسری فیملی ہے ان کی برائیاں ہو رہی ہیں، ساس بہو کی، نند بھاوج کی، اس کی اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا. تو ہمارے گھر جو ہے وہ مردہ گوشت کھانے کا دسترخوان ہمارا بچھا ہوا ہے، مردار گوشت ہم کھا رہے ہیں، اور زنا سے بھی زیادہ اشد ایک گناہ میں ہم مبتلا ہیں زبان کے ذریعے. یہ زبان ایسی چیز ہے، آنکھ کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض صوفی لوگ جو ہے نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں ہو پاتی ان سے، کچھ نہ کچھ اپنے نور کو جو ہے کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی دل کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. جیسے محاورہ ہے کہ پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولو. پہلے بات کو سوچ لو. اب سوچنا اپنی عقل کے معیار پر نہیں ہے کہ یہ بات ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط، واقعی اس میں برائی ہے تو اس میں کیا برائی ہے کہ ہم اس کی برائی کریں. اپنی عقل کو معیار نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی شریعت کو معیار بنانا ہے، اللہ نے کس بات سے منع کیا. تو سوچنا یہ ہے کہ یہ بات جو ہم کہنے والے ہیں یہ کسی کی برائی تو نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ سنیں تو اس کو ناگوار لگے گا، اگر ناگوار دل جواب دے دے، دل بھی ایک مفتی ہے، لیکن دل اس کا مفتی ہے، اس کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے جس کی عقل میں نور بھی تو ہو. جو آدمی گناہوں میں اس قدر ملوث ہے، بد زبانی میں اس قدر ملوث ہے، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا. ہاں تو دل میں بھی تو نور ہو، تو ایسے دل سے فتویٰ لینا چاہیے. اگر دل کہے کہ بھائی نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو اگر وہ سنے گا جس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں تو جو ہے وہ اس کو برا لگے گا. تو لیکن دل میں نفرتیں گھسی ہوئی ہیں، کینہ گھسا ہوا ہے، حسد گھسا ہوا ہے، بغض گھسا ہوا ہے، تو یہ بڑی خرابی کی بات ہے، بہت ہی جہالت کی بات ہے، جاہل لوگوں کے کام ہے یہ دلوں کے اندر بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اور جو ہے وہ غیبتوں کو کرنا. اور غیبت میں میں عرض کر رہا ہوں کہ بار بار کہ اس میں اکثر گمان تہمتوں کا ہے، تہمتیں لگ جاتی ہیں، بہت آسانی سے تہمتیں لگا دیتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جبکہ یقین بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے بندے یا بندی کے متعلق یہ گمان کیسے کر لیا، دلیل لاؤ اس کی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے نیک گمانی پر تو مفت میں ثواب ملے گا. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے میرے بندی کے متعلق یہ نیک گمانی کیوں رکھی، بلکہ اس پر نیکی دیں گے کہ شاباش میرے بندے، تم نے میرے بندے یا بندی کے متعلق نیک گمانی کری، یہ لو اس کی نیکی. اور جو بدگمانی کرے گا اس کا مقدمے میں گردن پھنس جائے گی. تو ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ بہت ہی بیوقوف اور جاہل وہ ہے جو بدگمانی کر کے مفت میں اپنی گردن مقدمے میں پھنساتا ہے, مفت میں نیکی لینے کے بجائے گردن پھنسا لی, اس کی حماقت میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو وہی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے, اور وظائف کے بارے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, تعلیمات کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کے راستے میں ہم اپنے فرائض واجبات اور سنن موقعہ کو ہم پورے کرتے رہیں, اور اس کے بعد تھوڑے سے وظائف ذکر و تلاوت وغیرہ بھی کر لیں, لیکن زیادہ زور اس بات پر ہو کہ ہم آنکھ کی اور زبان کی حفاظت کریں, اور ساتھ میں دل کے گناہ سے بھی بچیں کہ بھائی دل میں نہ تو نامحرموں کا خیال ہو, اور دوسرے یہ کہ دل میں کسی سے بدگمانی نہ ہو, بدگمانی کی بدبو نہ ہو, حسد کی بدبو نہ ہو. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, حسد کی آگ میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا, جلنا کڑنا, اور یہ جو ہے وہ ارادہ کرنا, یہ نیت کرنا کسی طرح اس کے اس سے یہ نعمت جاتی رہے, یہ دل میں تمنا کرنا, یہ اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کی نعمت چاہے دنیاوی ہو, چاہے دینی ہو, چاہے حسن ہو, چاہے مال ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی خوبی ہو, اس کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت کا یہ زوال ہو جائے, اس کو حسد کہتے ہیں. تو فرمایا کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں تم کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض, جہنم کے طرف کیوں چل رہے ہو؟ یہ حسد جو ہے جہنم کی طرف لے جانے, اور حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. کیا فائدہ؟ اسی طرح سے اور بھی روحانی بیماریاں ہیں, بے جا غصہ ہے, بس جو جب وہ کسی پر غصہ آیا, حق ہے یا نہ حق, بس زبان چلنی شروع ہو گئی, اب کوئی لگام ہی نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو لگام دو. یہ اس حدیث پاک کا بہت اچھا محاورہ مفہوم نکل آتا ہے, اپنی زبان کو لگام دو, کہ اس کو کھینچ کر رکھو, یہ نہیں کہ بس بے لگام جیسے جانور دوڑتا ہے اور جدھر منہ ہوتا ہے ادھر دوڑ جاتا ہے, کوئی اس کی کھائی تک نہیں دیکھتا کہ میں کھائی میں گر جاؤں گا, دوڑ لگا دیتا ہے. تو ہم جانور نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے, ہر عضو کو ہم اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس سے کام لیں, تو پھر یہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے, اور اسی کے بڑے بڑے یہ اجر و ثواب اور انعامات ہمیں آخرت میں ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بات خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وظائف کے متعلق میں نے بتا دیا کہ اپنے بزرگوں کو بتلائے ہوئے تسبیحات پر اعتماد کرنا چاہیے, جو بھی تعلیمات ہیں اس پر اعتماد, اگر اعتماد نہیں ہوگا تو نفع نہیں ہوگا, یاد رکھو. اسی طرح سے اپنے شیخ پر اعتراض, ایک یہ بھی شیطان جو ہے شیلا چلاتا ہے, کسی طرح شیخ سے بدگمان کر دو, شیخ کے متعلق اعتراضات ڈال دو, تو یہ بہت بڑا حیلہ ہے, شیطان کا بہت بڑا مکر ہے. تو ہمیشہ اپنے شیخ سے نیک گمانی رکھو, اور بزرگوں نے فرمایا ہے, من اعترض علی شیخه ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح له ابدا, کہ جس نے اپنے شیخ کو اعتراض کی نظر سے دیکھا یا حقارت کی نظر سے دیکھا تو کبھی بھی اس کو فلاح نہیں پا سکے گا. تو اپنے شیخ سے نیک گمانی کی دعا بھی کرو, اور اپنے شیخ کی محبت بھی مانگو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا, دعا میں اس کو شامل کرو کہ اللہ مجھے میرے شیخ کی محبت دے دیجئے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سکھلایا کہ شیخ کی محبت مانگو اور شیخ کی خوشی مانگو, کہ اللہ میرے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش کر دیجئے, جہاں تک خوشی کی انتہا ہے وہاں تک مجھ سے خوش کر دیجئے, اور میری ذات سے میرے شیخ کو بال برابر بھی تکبر نہ ہونے دیجئے. تکبر بڑی بری چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگرچہ اولیاء اللہ جو ہے وہ معمولی باتوں سے تکبر نہیں پکڑتے, معاف کرتے رہتے ہیں, دل ان کا صاف ہو جاتا ہے, لیکن ڈرنا چاہیے, ہمارا کام ڈرنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, اور کیونکہ جب تکبر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خصوصاً اپنے شیخ سے اور کسی بھی اپنے ملنے والے سے کسی مسلمان سے ہمارا جو ہے دل میں بدگمانی نہ ہو، دل برا نہ ہو، اس کے متعلق غلط خیال ہمارے دل میں نہ ہو، بلکہ نیک گمانیاں بھری ہوں. بزرگ فرماتے ہیں کفرست تر طریقت ما کی نہ داشتن، آئین ما سی نہ چو آئین داشتن، کہ ہمارے راستے میں یا اللہ کے راستے میں کسی سے بدگمانی رکھنا یہ کفر ہے، کفر. ہاں راستہ قطع نہیں ہوتا بلکہ اور تنزلی پہ آ جاتا ہے. ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا راستہ تو یہ ہے کہ ہمارا سینہ یعنی ہمارا دل بالکل صاف ستھرا شفاف جیسے آئینہ ہوتا ہے بے داغ، کسی کے متعلق اس میں بدگمانی، برا گمان یا کوئی ایسی خلاف بات نہیں ہوتی، بلکہ بالکل نیک گمانی، صاف ستھری، صاف ستھرا دل ہمارا طریقہ یہ ہے. اس دل سے پھر آدمی ترقی کرتا ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بناتے ہیں. اور جس دل میں بدگمانی کے جو ہے ظلمات ہوں اور بدگمانی کی بدبو ہو، سڑاند ہو، اور اسی طرح یہ غیر محرم بسے ہوئے ہوں، یا آنکھوں کی خرابی کا اس کو مرض ہو، دل کی خرابی کا مرض ہو اور اصلاح نہ کراتا ہو، یا زبان کی بدزبانی کا مرض ہو، تو پھر ایسے دل کو اللہ کہاں وہ چین اور سکون نصیب فرمائیں گے جس کو ہم تلاش بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، صحبتوں میں بھی جا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم کو وہ سکون اور چین نہیں، گھر جہنم کیوں بھرا ہوا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے صدق دل سے اللہ والوں کے مسکن کو اپنا مسکن بنایا نہیں، صدق دل سے اپنی اصلاح کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہو، گیلے نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ مالداروں کو دنیا کی محبت سے نہایت اہتمام اور فکر سے بچنا چاہیے اور آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا سے بے رغبتی اگر نہ ہوگی تو گناہ سے بچنا ناممکن ہوگا. دنیا کی دولت کا یہی نقصان کیا کم ہے کہ فقراء جنت میں اغنیاء سے یعنی مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. عافان اللہ منہا بکرمہ فضلہ. ایک ظاہر کی حکایت حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی. لوگوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتا؟ زاہد نے کہا کہ شہر کیسے آؤں، وہاں حسین حسین پری چہرہ والے نغمہ گاتے ہیں اور جب کیچڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل کر گر پڑتا ہے. یعنی ایسے گندے ماحول میں انسان گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تنبیہ میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بال بچوں کے لیے شہر میں روزی کمانے کے لیے نہ جائے، مطلب یہ ہے کہ بغیر سخت ضرورت ہرگز شہر نہ جائے اور خلوت کو غنیمت سمجھے. یہاں میں عرض کرتا ہوں حضرت کی بات کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، جو میں نے ابھی حدیث کا جز پڑھا، اس کے آگے یہی ہے ولیسعک بیتک، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو، یعنی جہاں کام پورا ہو جائے بس گھر میں آ جاؤ، اپنی عافیت سے رہو گے، اور اگر شہر کی رنگینیاں دیکھنے میں لگ گئے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے تو بس پھر عافیت نہیں ہے، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ خلوت کو غنیمت سمجھے شہر، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ البتہ اگر ضروری کام سے جانا ہو تو جب فارغ ہو جائے فوراً اپنے گھر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، یا اللہ والوں کی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے اور ذکر اللہ اور تلاوت اور نوافل پڑھے. میں عرض کرتا ہوں، بندہ عرض کرتا ہے کہ یقین جانے کہ ہم جن چیزوں سے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے حقیقت میں دل بہلتا نہیں، بلکہ اور بے چینی آتی ہے، اس سے اور پریشانی آتی ہے. کبھی بھی تجربہ کر کے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھ لے انسان کہ ان کھلونوں میں لگ کے، موبائلوں میں لگ کے، ادھر ادھر لگ کے انسان کو کبھی چین نہیں ملے گا، ہمیشہ انہی چیزوں میں، کیونکہ اللہ نے چین رکھا ہی اپنی یاد میں ہے. تو لہٰذا ہمیشہ تجربہ کر کے دیکھ لے اگر یقین نہیں آتا، تو ذکر اللہ اور تلاوت اور نوافل پڑھا کرے. گندے ماحول کے اثرات ان مذکورہ تدبیروں سے ختم ہو جاتے ہیں, اور اپنے دنیا کے کاموں کے وقت بھی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں. انشاءاللہ تعالی نور ہی نور پیدا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنت ہے. دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. ذرا قریب قریب بیٹھا کرو, اتنی جگہ جگہ کو چھوڑ کر تو مجلس کے آداب کے خلاف ہے. آگے آ جاؤ, جگہ کو پھر کرو. دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا, کھڑے ہو کر پینا منع ہے. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا. پانی تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا. برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا. برتن اگر ٹوٹا ہوا ہو, گلاس وغیرہ جھڑا ہوا ہو, اول تو ویسے خطرناک ہوتا ہے, اس کو ہٹا دینا چاہیے, لیکن اگر پینا ہی ہے تو اس طرف سے نہ پیئے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے. مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیئیں, یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو اور اس میں نظر نہ آتا ہو تو اس برتن سے سانپ بچھو کوئی کیڑا وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. اس لیے پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیئیں. صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے دہنے والے کو دیں اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو. اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں تیسری روایت ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا. آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں. ارشاد ہوا, اے آدم میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود بھیجو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. الى العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری غفلت کو دور فرما. اللہ ہماری جو زندگی اگلی آنے والی ہے, اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کے جھمیلوں میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں, غافل ہو گئے ہیں آپ سے. اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے. اللہ ہمیں آنے والی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ میرے رضائے کامل ہم سب کو نصیب فرما, ہم سب کو معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اللہ جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, اس کے مسائل کو حل فرما دے. جو لوگ دعاؤں کی فرمائش کر چکے ہیں یا تمنا رکھتے ہیں, تمنا نہیں بھی رکھتے, اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہم سب کو جلد فرما لے, ہماری اولادوں کو جلد فرما لے, اور مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے. اور جو بھی دعاؤں کے لوگوں نے فرمائش یا تمنا رکھی تھی, اے اللہ ان سب کے مقاصد میں ان کو بامراد فرما. ہماری ضرورت و حاجتوں کے لیے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے. اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما دیجیے. ان کے آل و عیال, اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ عزت و شرف نصیب فرمائیے، صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اور ریاض صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما دے، اللہ ہم سب کو عادل حکمران نصیب فرما، اللہ ہم سب کو دین پسند بنا، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، شریعت اور سنت کا 100% تابع بنا دے، اے اللہ شریعت اور سنت کا 100% تابع بنا دے، اور اللہ ہم پر عادل حکمران نصیب فرما، عدل و انصاف والے حکمران، اپنی خوف اور خشیت رکھنے والے حکمران نصیب فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح اور شریعت اور سنت کے مطابق فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما، رشوتوں کا خاتمہ فرما، بدکاری کے اڈوں کا، شراب خانوں کا اللہ خاتمہ فرما، تمام برائیوں کا اللہ خاتمہ فرما دے، اور تمام اسلامی ممالک سے بھی خاتمہ فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ آپس میں خوب اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔